نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سورة العلق یہ مکی سورت ہے اور اس کی جو ابتدائی پانچ آیات ہیں وہ پہلی وحی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا تھا وہ سچے خوابوں سے ہوا تھا. جو خواب بھی آپ دیکھتے تھے وہ صبح کو سچ ہو جاتا تھا، ویسے ہی ظاہر ہو جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہیں عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے اور وہیں پہ کچھ دن رہتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ اچانک وہی آئی، فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا اقرا، یعنی پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑا، جیسے حق کرتے ہیں نا، تو حق کرنے میں جیسے ایک دبوچنا بھی ہے، تو اس طرح سے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا. کہتے ہیں جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی، یعنی جیسے زور سے آپ کو کوئی بھینچتا ہے، تو فرمایا مجھے اس سے تکلیف بھی ہوئی اور پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے پھر یہی کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور پھر تکلیف پہنچی، مجھے پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کے ما لم یعلم تک پڑھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آیا اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. تو یہ شروع کا واقعہ ہے، پہلا واقعہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور رسالت ابھی نہیں ہے، رسالت بعد میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کھڑے ہوں، اس کو لے کر چلیں اس وحی کو. لیکن نبوت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز لکھی بھی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اور یہ جو بھی لکھا ہوگا وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. اگر کوئی چیز ویسے ہی وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہوتے، پڑھا رہے ہوتے، تو پھر وہ بات تو نہیں ہوتی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تو پیچھے پیچھے ہی بولنا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، دوسرے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بہادری تھی اور جو یعنی ایک کسی کو بھی دیکھ کر پھر اس کے بعد اس چیز کو برداشت کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی، یعنی پہلے سے آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ آیات ہم دیکھتے ہیں، مختصر سی صورت ہے، ایک ہی رکوع ہے اس کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا دو حصے ہیں اس کے. اب یہ جو فرسٹ فائیو آیات ہیں یہ ایک وقت میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، کہ ابھی حرا میں یہ پہلی پانچ آیات ہیں. دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا پڑھ، بی سات اسم نام کے، ربی کا، تیرو رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اقرا کا لفظ آیا، اقرا مطلب پڑھ، اور پڑھنے کے اندر یعنی علم کی طرف اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ پہلی بات جو کہی گئی، پہلی وحی جو اتری، اسی کے اندر پڑھنے کی طرف بتایا گیا کہ اے نبی آپ پڑھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر عبادت کی زیادہ اہمیت ہے، اور عبادت کے اوپر ہم زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرو، حالانکہ عبادت بھی بغیر علم کے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کے کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے سنی سنائی چیز کر رہا ہو۔ تو عبادت بھی بغیر علم کے خطرناک ہو سکتی ہے، انسان کو نہیں پتا کہ یہ کتنی اوتھینٹک ہے۔ علم عمل سے پہلے آتا ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب مثلاً کسی کو علم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، تو وہ کیا آگے عمل کرے گا؟ اور بغیر علم کے انسان بس اندھا دھندی کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں اخلاص کیا چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو بے علم تو اندھے کی طرح ہے، اس کو جس نے جس راہ پہ لگا دیا وہ اسی پہ چلنے لگا۔ اور علم جب تھوڑا بھی ہوتا ہے، شیلو بھی ہوتا ہے، ادھر ادھر سے پڑھ کے سن کے بس، کچھ ادھر سے دیکھ لیا، کچھ ادھر سے دیکھ لیا، اور انسان سمجھتا ہے میں اب بڑا عالم بن گیا ہوں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ علم اصل میں تب آتا ہے جب انسان اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ وقت لگاتا ہے۔ آج دین ایسی چیز بن چکی ہے جس میں علم لینے کی کوئی اہمیت زیادہ نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کا علم لو، آپ، حالانکہ دنیا کا علم بھی کوئی قابل مذمت نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا علم ہے اور یہ ہمارا علم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی ایسی نہیں کی کہ کوئی تخصیص کی ہو کہ ہاں یہ دین کا علم لو تو وہ اچھا ہے اور دنیا کا علم وہ برا ہے، نہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری دنیا کی چیزوں کا ہی علم دیا تھا، مگر دیکھ لیں پھر اس علم میں ان کو شیطان کے جو وسواس تھے اور اس کی چالوں سے بچایا نہیں، وغیر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا فرمایا۔ تو علم، دنیا کا بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ علوم جن سے آگے نوکریاں ملتی ہیں، وہ تو ہمیں اس لیے اچھے لگتے ہیں اور ان کی طرف اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ پیسے کمائیں گے، لیکن جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا بنو گی تم، اس سے کتنی کمائی ہوگی، کہاں جاب ملے گی۔ لہذا وہیں پر انسان سوچتا ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھ، اور یہاں پہ خاص طور پہ بسمی ربی کا، اپنے رب کے نام سے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ کون سا علم اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اس میں سات نام کے بھی ہے کہ جب بھی علم پڑھ لینے لگے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تاکہ علم سیکھنا آسان ہو جائے، لیکن یہ بھی ہے کہ پڑھ وہ جو اللہ نے نازل کیا ہوا ہے اس کے ساتھ پڑھ۔ اسے پتا چلا اہمیت اس قرآن کی جو اللہ نے نازل کیا، اور ہم نے بی جب پڑھا تو تین اس کے معنی ہوئے، ایک میں نے آپ کو جو بتایا کہ پڑھنا شروع کریں، جب بھی پڑھنا شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، نمبر ٹو پڑھ جو اللہ نے نازل کیا، نمبر تھری پڑھ اس اللہ تعالیٰ نے جو مدد آپ کو دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اے نبی آپ تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو پڑھنا نہیں آتا، اللہ آپ کو مدد دے گا، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، ایبلٹی دے گا۔ تو اقرا کے لفظ سے ہمیں جب علم کی اہمیت معلوم ہوئی، تو तो उसके बाद हम देखते हैं कि इस उम्मत में जितनी जहालत है, और ये आपको अंदाजा होता होगा जब आप कभी हज उमरे के लिए जाते हैं कि आप देखते हैं कि इस उम्मत का हाल क्या है जहालत में, कि नमाज भी सही पढ़नी नहीं आती, ये भी नहीं सही पता कि जनाजा कैसे पढ़ा जाता है, तवाफ वगैरह का नहीं सही पता, कोई यानी बेसिक बेसिक चीजें भी सही से नहीं पता लोगों को, मस्जिद के आदाब क्या हैं वो नहीं पता। इससे अंदाजा कीजिए कि आज ये उम्मत इल्म में कितनी पीछे रह चुकी है, दुनियावी इल्म में भी पीछे है, जिसको हम दुनियावी इल्म कहते हैं उसमें भी पीछे है, और दीन के इल्म में तो ना ही पूछें कि क्या हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तलब इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। अब इससे बाद लोग कहते हैं कुरान पढ़ना फर्ज है क्या, इसको सीखना फर्ज है क्या, ये सवाल आपने भी सुना होगा। जब इंसान के पास इल्म नहीं होता ना, फिर उसका हाल क्या होता है कि एक जगह पे मैं गई तो वहां पे दो लोग बातें कर रहे थे, मेरे कानों में उनकी बात पड़ी, एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि देखें ये तो खामखा इन्होंने बनाया हुआ है ये पर्दे के अहकामात, और ये आप बताएं भला पर्दा कोई अरकान इस्लाम में से है। उसने कहा नहीं, उसने कहा देखो ना पांच अरकान है इस्लाम के, क्या उनमें पर्दे का कहीं जिक्र है। दूसरी बोली नहीं, तो कहती फिर पर्दे की क्या अहमियत हुई, और ऐसे ही इन्होंने भी बस कह दिया कि नहीं बहुत जरूरी है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि फिर इंसान क्या कहे कि उसमें पांच अरकान में तो सूद की भी नहीं हुरमत की बात आई हुई कि सूद हराम है, झूठ और बेईमानी के बारे में भी नहीं आया कि झूठ और बेईमानी पे कोई हुरमत है, ना माँ बाप की ना रिश्तेदारों के हकूक की कोई बात आई हुई है, तो माँ बाप की खिदमत की भी कोई बात नहीं है, सिला रहमी की भी कोई बात नहीं है हकूक में, हकूक में तो ऐसी कोई भी इस तरह की चीजों के बातें हैं ही नहीं है जो कुरान के अंदर बाकी हैं, वो तो सिर्फ पिलर्स हैं जिनके ऊपर इमारत खड़ी होगी, इनमें तो रसूल की इतात की भी बात नहीं है, तो फिर सारी चीजों को ही छोड़ दो। तो जब इल्म नहीं होता ना, फिर इंसान इस किस्म के फतवे देता है, और आज आप देखेंगे कि बाकी चीजों में इल्म हासिल करके इंसान कुछ बोलता है, कोई मेडिकल का तो फिर वो कोई पढ़ के डॉक्टर बनता है, कोई और किसी चीज में है तो कोई अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स पढ़ता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई बात करता है। लेकिन दीन एक ऐसी चीज बन गई है जिसमें हर कोई समझता है कि मैं आलिम हूं, हर कोई फतवे दे रहा है, और ये इतनी खतरनाक बात है क्योंकि आप खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इमाम मालिक वगैरह इतने बड़े उलमा मुहद्दिसीन, उनसे भी जब कोई सवाल होता था तो वो बहुत देर वक्फ करते थे, सोचते थे, फिर जवाब देते थे, और कई दफा उनके बारे में आता है कह देते थे ला अदरी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, और वो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। जबकि आज का हाल क्या है, हमारे तो सोचते हैं कि अगर हम ना कुछ बताएंगे तो शायद हमारी कोई बेइज्जती हो जाएगी। तो इसके अंदर आप देखें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पे, इक़रा अल्लाह बिस्मी रब्बी का, रब के नाम से पढ़। और देखें यहाँ पे रब का लफ्ज लाना भी, ये भी एक इसमें भी बिस्मिल्लाह नहीं कहा गया, बिस्मी रब्बी का कहा गया। रब लाना यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत याद दिलाई है कि उसने तो तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारी परवरिश करता है, तुम्हें पालता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, उसी के नाम से पढ़ो। और बिस्मी रब्बिक अल्लदी, अल्लदी में क्या आ गया, तौहीद आ गई है। कैसे, अल्लदी वाहिद का सीगा है ना, तो जब आप ये वाहिद का सीगा लगाएंगे तो अल्लदी खलक यानी उस अकेले ने ही पैदा किया तुम्हें, उसके सिवा किसी ने नहीं पैदा किया, उसके साथ कोई और नहीं है जो पैदा करने वाला है, वो अकेला ही है पैदा करने वाला। और अल्लाह ताला ने हमें यहां पर जो رب ہونے کا بتایا, اسم ہونے کا بتایا اپنے کہ اس کے نام کے ساتھ پڑھا جائے, اور تخلیق کی طرف کہ اللہ نے پیدا کیا اس چیز کی طرف توجہ دلائی, اس لیے کہ پیدا کرنے والے کا احسان انسان سب سے زیادہ مان سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب انسان یہ سمجھے نا, بہت ساری نعمتوں کی ہم بات کرتے ہیں, صحت کی بات کرتے ہیں, ایمان کی بات کرتے ہیں ہم, اور بہت سی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں جب نعمتوں کی بات آتی ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو کسی اور نعمت کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کر دیا, ہمیں پیدا کر دیا, اس کے بعد ہی کوئی اور نعمتیں آتی ہیں نا. تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مطالبہ جو سورہ بقرہ میں کیا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو, کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہوتے, سب چیزیں بے معنی تھی, میننگ لیس تھی اگر پیدا نہ ہوتے. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں آ گئیں, کس نے یہ پیغام بھیجا, الذی خلقک, کیا پیغام بھیجا, اقرا, کس پر پیغام بھیجا, کس پر وحی اتاری. تو ظاہر ہے فعل امر جب آتا ہے تو کس کوئی مخاطب ہوتا ہے سامنے, اس کے لیے آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری, ٹھیک ہے. اور الذی خلق میں پیدا کیا, اور صرف تمہیں نہیں پیدا کیا, آگے تو بات آتی انسان کی, لیکن اوپن چھوڑ دیا اس چیز کو, یعنی سب کچھ ہی پیدا کیا نا اس نے. پھر خلق الانسان من علق, پیدا کیا انسان کو علق سے. ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا. احسن تقویم یعنی اپنی مخلوق جتنی بھی ہے اس میں بہترین ساخت پر پیدا کیا, اور یہاں پہ بتایا علق سے پیدا کیا. آپ کو ریلیشن ملا نا, کنیکشن ملا پچھلی سورت کے ساتھ اس سورت کا. دیکھیں انسان پیدا کس چیز سے ہوا, علق. علق کہتے ہیں بلڈ کلاٹ کو, اور جو کلنگ کرتا ہے, یعنی جیسے لیچ ہوتی ہے نا, جو خون چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے, وہ جیسے کلنگ کر جاتا ہے, خون چوستا ہے کس چیز کے ساتھ, چپک جاتا ہے ایسے, اپنے دانت گاڑ دیتا ہے اور پھر خون چوستا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں. اور واقعی انسان جو کی جو پیدائش ہے وہ اسی طرح ہوئی کہ جب وہ یعنی نطفہ اور عورت کا ایگ جو ہے, سپرم اور ایگ ملتے ہیں, تو اس کے بعد وہ جو بنتا ہے زائگوٹ, تو وہ جا کے کلنگ کرتا ہے, وہ علق جو ہے نا وہ یوٹرس کی والز کے ساتھ چپک جاتا ہے. یہ اس وقت نہیں پتا تھا جس وقت قرآن اترا ہے, یہ اب سائنس بتاتی کہ واقعی وہ تو بالکل علق کی طرح ہے. سبحان اللہ, وہ کلنگنگ چیز ہے جو چپک جاتا ہے اس کے ساتھ, والز کے ساتھ. تو ان لوگوں کو کہاں یہ پتا تھا. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھ ہے انسان, اللہ نے تجھے کہاں سے پیدا کیا, ایک بلڈ کلاٹ سے احسن تقویم بنا دیا. ارے اس کے اندر تو اور بھی ایک حیرت کی بات ہو جاتی ہے نا, کہ انسان جب یہ سوچے کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا. یعنی علقہ کو دیکھیں تو انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس سے انسان کی پیدائش ہو سکتی, اس سے یہ جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو سکتا. اور پہلے اللہ تعالیٰ نے جنرل بات کی, اللہ دی خلقہ, پھر اس کے بعد خلق الانسان, خاص طور پہ انسان کی بات کی, یہ کیوں. دیکھیں جب آپ کسی کو کوئی بڑا ایوارڈ ملتا ہے, اس کی کوئی سیرمنی ہو, تو وہ آپ نے دیکھا نا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں کا, پہلے کہتے ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد خاص خاص لوگوں کا منشن کرتے ہیں, میں اپنے والدین کا, اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور فلاں کا اور فلاں کا. تو وہ کیوں ہوتا ہے, پہلے جب اس نے کہہ دیا سب کی بات کر دی ہے, تو اب ان کو الگ سے منشن کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اصل میں انسان آنر دینا چاہتا ہے, امپورٹنس دینا چاہتا ہے, ان لوگوں کو اسپیشل فیل کرانا چاہتا ہے, اس لیے کہتا ہے نا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے جنرل بات کی, سب کو پیدا کیا, پھر خاص ہے انسان تجھے پیدا کیا, کس سے, علق سے. उसको स्पेशल फील कराया, तुम डिफरेंट हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने देखो कैसे अपनी मखलूक में किस तरह से तुम्हें पैदा किया, कितना खूबसूरत बना दिया फिर तुमको। तो इसके अंदर इंसान के लिए एक शर्फ की बात है। दूसरी इसकी क्या वजह है कि खिताब ही इंसान से है, इसलिए उसको कहा गया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ दोबारा कहा गया। दोबारा क्यों कहा गया, एक दफा आ तो गया इक़रा, फिर दोबारा कहने की क्या जरूरत है, बार बार एक बात को क्यों कहा जाता है। आप अपने बच्चे को एक दफा बेटा आपने अच्छी तरह पढ़ना है, फिर बेटा आपने अच्छी तरह पढ़ना है, भूलना नहीं, क्यों कहते हैं बार बार, जोर देने के लिए ना, ताकि जहन नशीन हो जाए बात। अल्लाह ताला को पता है इंसान भूल जाता है। तो और दूसरी बात ये कि जब इंसान को दोबारा कहा गया तो उसकी दूसरी वजह यह है कि बार बार पढ़ने की जरूरत होती है माइंड में कोई चीज बिठाने के लिए। आप देखें, आप एक तहरीर पढ़ती हैं, किताब पढ़ती हैं, या चलो आप कहीं दर्स सुनती हैं, उसके बाद क्या घर जाके कहती हैं बड़ा अच्छा दर्स था। अब घर वाले पूछते हैं क्या सुना उसमें, वो कुछ भी नहीं याद, कुछ पता ही नहीं। लेकिन फिर अगर आप उसको दोबारा सुने तो फिर थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में बैठती हैं, फिर तीसरी दफा सुने फिर और जरा जहन नशीन होता है, फिर आप किसी को बताने के काबिल होते हैं। तो बार बार पढ़ने की जरूरत होती है ताकि जहन में बात बैठ जाए। और कुरान करीम तो ऐसा मोजा है, जितना आप पढ़ते हैं उतना ही उसकी गहराई में जाते हैं, इसके तो मोजे कभी खत्म नहीं होते, अहले इल्म इससे कभी सैर नहीं होते, कभी उनके पेट नहीं भरते। तो आप दूसरी किताबें देख लें, नॉवल देख लें, अफसाने देख लें, कोई भी चीज देखें, आप ड्रामे देख लें, कोई फिल्में देख लें, एक दफा देखा, दो दफा देखा, तीन दफा देखा, उसके बाद आप कहते हैं बस अब क्या इसको देखना, अब क्या पढ़ना, अब क्या। लेकिन कुरान ये इंसानों का कलाम है ही नहीं, तो इसका मोजा ही ये है कि जितनी दफा आप पढ़ेंगे उतनी दफा आपको नया लगेगा। एक दफा जब आप पढ़ते हैं तो बस आप गो थ्रू ही होते हैं मुश्किल से, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं ना वो ये समझते होंगे कि अब तो पढ़ लिया हमने, नहीं, ये तो आप बस समझ लें ऊपर ऊपर से आपने देखा है। जो दूसरी दफा पढ़ेंगे उनको थोड़ा बहुत अब जज़्ब होने लगेगा, तीसरी दफा पढ़ेंगे और बातें जहन में आएंगी और चीज तरह समझ आएगी, चौथी दफा पढ़ेंगे किसी और तरह समझ आएगी। देखिये इमाम शाफई ने एक दफा, सुभान अल्लाह आता है उनके बारे में, एक मसले के लिए उन्होंने 300 दफा कुरान पढ़ा। वो तो नहीं, वो लोग कहते थे हम तो बस इतना पढ़ लिया अब हमने क्या पढ़ना, वो तो नहीं कहते थे, हम जो हम शैलो लोग हैं ना, हम बस एक दो दफा पढ़ के नहीं बस पढ़ लिया, हमें पता ही नहीं इसके खजाने क्या हैं। अब ये देख लें कि ये एक एक आयत है ना, ये यहाँ पे टाइम कम होता है, वरना एक एक आयत पे इतनी गहराई है इस पारे में, इसकी आयात में, एक एक आयत पे दर्स हो सकता है, 3 घंटे भी कम है। कितने एस्पेक्ट्स निकलते हैं इससे, कितनी चीजें कवर होती हैं। तो जाहिर है इंसानी कलाम में और अल्लाह के कलाम में बड़ा फर्क है। इंसानी कलाम को तो देखें आप, अखबार भी पढ़ते हैं, सुबह को पढ़ ली उसके बाद पुराना हो गया, अब नहीं पढ़नी, अब नई अखबार आए, लेकिन जो कुरान की खबरें हैं वो नहीं पुरानी होती। तो दोबारा इकरा फरमाया, इसे अहमियत पता चलती है कि पढ़ें, और अल्लाह को पता है इंसान ने भूल जाना है, बार बार ताकीद की है, और एक बार पढ़ के इंसान जब छोड़ देता है तो कुछ दिन बाद क्या होगा, ऐसे आपको लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं था। और ये पढ़ना जो है ना अमल के लिए, जब अमल करने के लिए पढ़ना है तो अमल क्या एक दफा करना है या जिंदगी में करते ही रहना है मरते दम तक, बताएं। एक दफा करना हो तो फिर एक दफा पढ़ना काफी है, लेकिन जब आपने रोजाना अमल करना है, कुछ ना कुछ आपने अमल करेंगे ना, कोई नेकी करेंगे, कोई बदी से बचना होगा कुछ ना, तो फिर आपको उतना ही इल्म चाहिए, उतना ही रिमाइंडर चाहिए इसके जरिए। तो अल्लाह ताला फरमाते इक़रा, पढ़ और देख लें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाते ना कुल हल यस्तविल्लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, सूरह ज़ुमर में फरमाया नहीं, इनसे पूछो क्या इल्म वाले और बे इल्म दोनों बराबर होते हैं।
نہیں دنیاوی علم چاہے ہو آپ دیکھ لیں درجے برابر نہیں ہوتے, ایک ان پڑھ بندہ ایک دوسرا. دوسرے دین کا علم کا بھی یہی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے سورہ طہٰ میں, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی, کیا ان کو بھی علم میں اضافے کی ضرورت تھی؟ ان کو فرمایا گیا اور ان کے بعد ہم سب کے لیے ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم سوچیں کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں اور علم وحی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ علم ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے, یعنی دین کے علم کے لیے راستہ کوئی طے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف کا راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کے کہ وہ علم لے رہا ہے. طالب علم, آپ طالب علم ہیں, طالب علم جو علم کو طلب کرنے والا, بڑا اچھا لفظ ہے اس کے لیے, اسٹوڈنٹ میں تو وہ بات ہی نہیں ہے نا. طالب علم, طالب ہے جو علم کا متلاشی ہے, علم کا چاہنے والا ہے, علم لینا چاہتا ہے, ہمارے باندے کا نہیں ہے, اس کو شوق ہے, طلب کرتا ہے علم کو, اس کے اس عمل سے خوش ہو کے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اور کوئی بھی مجھے عمل ایسا بتائیں جس میں فرشتے پر بچھاتے ہوں انسان کے لیے, جس میں فرشتے آگے آ کے یہ کہتے ہوں کہ ایسے استقبال کیا جائے ایسے بندے کا. یہ صرف طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ فرشتے اس کو آنر کرتے ہیں. پھر اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور علم والے کی فضیلت عبادت والے پہ ایسی ہے, اب یہ بھی سن لیں, ہم کہتے ہیں نا جلدی کلاس ختم کریں اس کے بعد ہم نے جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے. جمعے کی نماز تو ویسے بھی عورتوں پہ فرض نہیں ہے, لیکن ویسے بھی جو علم والے کی فضیلت نا عبادت کرنے والے پر کیسی ہے, جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اور علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. انبیاء نے درہم دینار تو نہیں چھوڑے, انہوں نے علم ہی چھوڑا ہے نا ورثے میں. جو اس علم کو لے گا اس نے گویا انبیاء کا ورثہ لے لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت, یعنی جو علم والا ہے اس کی فضیلت عبادت کر, عبادت کوئی کتنی کر رہا ہے اس کے اوپر, ایک بندہ عبادت گزار ہے کہتے ہیں نا بڑی عبادت گزار ہے, اس کے اوپر علم والے کی فضیلت جان سے کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر, ایک ادنا صحابی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ایک صحابی کہاں, وہ بھی کوئی ادنا صحابی, ان کے اوپر آپ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اس طرح ہے, یعنی عابد کی بھی فضیلت ہے لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی عالم کی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے آسمان اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو جب انسان کے پاس کوئی بھلائی کا علم ہوگا تو کسی کو کچھ بتائے گا نا. آپ چاہے کسی کو دانے ہاتھ سے کھانے کا کہہ دیں, یہ بھی ایک بھلائی کا علم ہے. آپ چاہے کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیں, یہ بھی ایک بھلائی کا علم ہے. تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیے. جو لوگ ابھی تک اس علم سے محروم ہیں وہ آگے بڑھیں, اس کو سیکھنے کے لیے آئیں, اور جو سیکھ رہے ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم طلب کرتا ہے تو یہ علم کفارہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کا جو اس نے پہلے کیے ہیں, جو پاسٹ میں گناہ ہو چکے ہیں نا ان کا کفارہ بن گیا یہ, یعنی وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جب انسان علم کی طلب میں نکلتا ہے تو ایسے ہے کہ اللہ کے راستے میں, یہاں تک کہ وہ واپس لوٹا, یعنی اب جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھ لیں ہم اللہ کے راستے میں ہیں. یہ معمولی بات ہے کوئی, یہ عبادت سے بھی زیادہ بڑی سعادت ہے, عبادت سے بھی بہتر ہے طلب علم کو طلب کرنا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور ہے جو سمجھنے کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ علم انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے, یا وہ علم لیتے ہوئے کوئی نیت میں کوئی خرابی آ جائے, اس چیز سے بہت بچنا چاہیے. اس لیے کہ بعض دفعہ انسان علم تو لینے کے لیے چل پڑتا ہے, لیکن نیت کی خرابی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس لیے علم طلب کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے, یعنی کہ میں اس سے بڑھ کے ہوں, مجھے تم سے زیادہ آتا ہے, تم کیا عالم ہو گئے, مجھے بہت پتا ہے, فخر کرے. یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے, جس کو نہیں پتا اس کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑا ہوا, یا اس کے ساتھ لوگوں کے منہ اپنی طرف متوجہ کرے, یعنی اب لوگ مجھے کچھ سمجھیں, لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں, لوگ میری واہ واہ کریں, اپریسیشن ہو میری, مجھے سٹیج پہ بلایا جائے, میرا نام ڈسپلے ہو, میرا نام لیا جائے, لوگوں کی توجہ ہو نا, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. ترمذی کی روایت ہے, کان کھول کے سن لیجیے. یہ ہمارا علم لینے کا مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, یہ بھی جانچنی چاہیے. کیا چاہتے ہیں ہم اس علم کو لے کر, سرٹیفکیٹس؟ کیا چاہتے ہیں ہم اس علم کو لے کر, اپریسیشنز؟ کیا چاہتے ہیں ہم اس علم کو لے کر کہ ہماری واہ واہ ہو, لوگ جان جائیں کہ میں نے یہ علم لے لیا, میں کتنی عالمہ بن گئی؟ اگر تو یہ نیتیں ہیں تو الٹا ہی ہے اس کا وبال, یہ تو ایک مشکل بن جائے گا. اس لیے انسان نیت کا ضرور جائزہ لے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا طلب کرنے والا علم دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے, یعنی بھی انسان کو یہ ہو کہ اچھا یہ کر لوں گی, سرٹیفکیٹ کر لوں گی تو فلاں جگہ جاب مل تو جائے گی, اور تو میرے پاس نہیں ہے, چلو ٹیچر ہی بن جاؤں گی کہیں جا کے, چلو کچھ سیلری شروع ہو جائے گی میری, یا دنیا کی اور مجھے کوئی فائدے ملیں گے, یا لوگوں میں میری تعریف ہوگی, تو دنیا کے کوئی بھی سامان حاصل کرنے کے, وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ خطرناک بھی راستہ ہے, اس کے درجے بھی بہت ہیں, لیکن پھر ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیتیں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا, پڑھ. تو ایک دفعہ نہیں بس پڑھنا, ٹھیک ہے, پڑھتے ہی رہنا ہے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, تیرا رب بڑا کریم ہے. اکرم کس کو کہتے ہیں, اس کا اردو میں تو کوئی ایگزیکٹ معنی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ جو سخی ہو, وہ جو فیاض ہو, یعنی دو معنی آپ لکھ لیں, ایک تو سخی, وہ سخی جو بے حساب دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر معنی کیا ہوا, اقرأ ربک الاکرم, پڑھ اور تیرا رب بڑا سخی ہے, وہ بے حساب دیتا ہے, اس یعنی وہ تجھے علم دے گا, وہ تجھے سکھائے گا, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے تجھے علم دیا. نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دیکھیں وہ علم جو علم وحی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا, تو اس کی کرم نوازی ہے نا کہ یہ علم ہمیں سکھا دیا. اس سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا جانتا ہے, بلکہ کوئی بھی علم لے لیں, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے, بے علم پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم جو اس کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ٹھیک ہے. تو تب بھی انسان کو کوئی تکبر میں نہیں آنا چاہیے, رب الاکرم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کرم ہے. نمبر ٹو, اس کا معنی کیا ہے اکرم کا, وہ جو صبر کرتا ہے جہالت کی باتوں پر, یعنی اس کا تحمل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں, جاہل ہیں, پھر بھی وہ صبر کرتا ہے, فوراً پکڑتا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں لوگوں کی جہالت پر, ہم تو فوراً ان کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنا دیتے ہیں, تم نے ایسے کیوں کیا, یہ اور بالکل اس کے اندر ہم کوئی حکمت نہیں استعمال کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے کہ جو یعنی دیکھتا ہے کہ انسان جہالت برت رہا ہے, لیکن وہ صبر کرتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا یہاں تک ہمیں کیا سمجھ آئی, اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات کیا سمجھ آئی, کہ یہ بھی تو اس کا کرم ہے نا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, اور اس انسان کو علم دیا جبکہ انسان اگنورنٹ تھا, اس نے انسان کو وہ صلاحیت دی علم لینے کی, یہ بھی تو ایک نعمت ہے. ایک دیکھیں पढ़ना होता है, एक सीखना होता है, समझना होता है, उसने इंसान को समझाया। तो तेरा रब बड़ा करम वाला है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी है कि या नबी आप पढ़ें, आपका रब बड़ा करम वाला है, वो आपको सिखा देगा। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उसने इंसान को इल्म दिया कलम के जरिए। देखें, किसी भी इल्म को पक्का करने के लिए कलम बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी इल्म को लिखते नहीं है ना, वो पुख्ता नहीं हो सकता, क्योंकि एक दफा का सुना हुआ, दो दफा का सुना हुआ पक्का नहीं होगा। जब आप लिख लेते हैं तो वो प्रिजर्व हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, फिर आप दोबारा खोल के देखते हैं तो दोबारा याद आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या चीज पैदा की थी? कलम। जमीनों आसमान की पैदाइश से भी पहले क्या पैदा किया था? कलम। और उसको कहा था लिख, और उसे सब कुछ लिख दिया था जो क्यामत तक होने वाला है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि कलम की कितनी अहमियत है। और फिर किरामन कातिबीन भी लिखते हैं, ऐसे नहीं कि हम चलो याद ही कर लेंगे बातों को, हमें हमारा हाफजा बड़ा तेज है, नहीं, लिखते हैं। तकदीर भी लिखी हुई है, माँ के पेट में भी इंसान जब होता है, अभी चार माह का होता है, उस वक्त भी फरिश्ता आके लिख देता है उसकी कितनी जिंदगी होगी, मौत कब आएगी उसको, उसका रिस्क क्या, नेक है या बद है, ये सब चीजें लिखता है। तो लिखने का आपको पता चला ना। और इस लिखने में खास तौर पे इंसान के लिखने के लिए कि अल्लाह ताला वो है जिसने कलम के साथ सिखाया। आप देखें, कोई और मखलूक लिखना नहीं जानती है, सिर्फ इंसान है जो लिखना जानता है। और ये जो आज जितनी प्रिंटिंग है, जितनी लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं, जितना ये कंप्यूटर है, जितने ये सब जितनी लिखी हुई चीजें हैं, ये कलम, आप ये ना समझे सिर्फ कि कलम वो जो पुराने जमाने में कलम दवात होती थी तो वो उसका, नहीं, ये सब इसमें आ गया। ये कलम के लफ्ज के अंदर सब जितनी भी लिखी हुई चीजें वो सब इसमें है। तो आज इंसान जितनी तरक्की इंसान ने की वो इसी तरह की है ना। देखें, एक जनरेशन ने यहां तक तहकीक की, उसको प्रिजर्व किया, उसको रिकॉर्ड किया, फिर अगली जनरेशन उससे आगे उसके ऊपर रिसर्च की, फिर अगली जनरेशन ने उससे आगे उसके ऊपर रिसर्च की, तो आगे से आगे इस तरह बढ़ते गए ना। तो कलम इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी लिखने को फरमाया था कि कुरान को लिखो, लिखाते थे आप, अहादीस भी लिखी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लिखी गई है। ऐसे कहने की बातें नहीं जी, हदीस तो बाद में लिखी गई, मुदवन बाद में हुई, लिखी तो उसी वक्त गई थी। सहाबा लिखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को। अब जिन जाहिलों को पता नहीं है वो फिर उसके ऐसी बातें करके कहते हैं जी हदीस तो बाद में लिखी, इसलिए लिहाजा हदीस को मानो ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कलम की अहमियत को समझें, लिखने पढ़ने की अहमियत को समझें इस इन इब्तदाई आयात से कि हमारे दीन में लिखना पढ़ना कितना ज़रूरी है। और लिखने पढ़ने को हर किस्म के उलूम के लिए, जितने उलूम हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लम अल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ने सिखाया इंसान को वो जो वो नहीं जानता था। यानी सारे उलूम अल्लाह की तरफ से हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का इल्म है, इंसान ने खुद नहीं बनाया, साइंसेस का इल्म है, अल्लाह देता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वदियत कर दिया था ये इल्म, और उसके बाद फिर आगे इंसान उसी इल्म की बेसिस पे, उसकी जीन के अंदर है वो, उसी बेसिस पे आगे से आगे बढ़ रहा है। चाहे तो वो साइंसेस का है, चाहे मेडिसिन का है, चाहे वो कोई अकाउंटिंग का है, ये सारे इल्म अल्लाह ताला की तरफ से हैं। और तमाम उलूम से इंसान अल्लाह को ही पहचान सकता है। तो कोई इल्म ये ना कहे वो उनका इल्म है, वो काफरों का इल्म है, वो फलाना का इल्म है, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म तो मोमिन की गुमशुदा मीरास है, यानी जहां से मिले फरमाया उसको ले लो। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लम अल इंसान, यानी सिखाने वाला अल्लाह है। इल्म के खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास। इसका मतलब किसी को इल्म चाहिए तो वो किससे मांगे? अल्लाह से, कि अल्लाह मुझे भी सिखा दे। ए अल्लाह, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौहीद सिखा दी, ए अल्लाह जैसे तूने नबी अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया दीन का, ए अल्लाह जैसे तूने बुखारी और मुस्लिम को इतना इल्म दिया, ए अल्लाह हमें भी इल्म सिखा दे। अल्लाह से मांगना चाहिए, ठीक है। تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت ہے اس کو یہاں پہ بیان فرما دیا, اور ایسا علم ما لم یعلم یہ بھی فرما دیا, تمہیں پہلے سے نہیں پتا تھا, تم کو اسے سیکھ کے نہیں آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تم بورن نہیں ہوئے تھے علم لے کے, اللہ نے سکھایا. اب اس کے بعد پھر کوئی تکبر پھر بھی کرے, یعنی میں بڑی علم والی ہو گئی ہوں تو یہ آیت پڑھ لے, یا علم الانسان ما لم یعلم, جب بھی تکبر آنے لگے نا میں نے سیکھ لیا میں نے کر لیا مجھے یہ آتا ہے, نہیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا, اللہ نے سکھایا. تو سارا پھر شکر اور ساری پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور دکھائی ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو ایک ایسی چیز سے جو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے, اور اکیلے تمہیں بنایا, اور پھر اس نے پڑھنا سکھایا لکھنا سکھایا, عقل دی تم کو پڑھ لکھ سکتے ہو, پھر دانائی دی, ٹھیک ہے. آج انسان نے جتنی دنیا میں انوینشنز کی ہیں, چاہے وہ بجلی بلب گاڑی جہاز یا کچھ بھی, جو بھی انسان نے ابھی تک چیزیں بنائی ہیں, ان کے پیچھے یہی علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. آیات بہت زبردست ہیں, بہت انسان کو سمجھا دینے والی ہیں. میرے خیال ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح آ گیا ہوگا کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اور ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے آگے بتانا ہے, اور ہم نے اپنے اولادوں کو بھی آگے اس علم کے نور سے منور کرنا ہے, اس کی اہمیت ان کو بھی سکھانی ہے, ٹھیک ہے. تو اب سمجھ آ گئی کہ بی کا معنی کیا ہے, اس کی مدد سے, اس کے نام کی برکت سے, اس کی توفیق سے, اس کی یعنی اس پہ بھروسہ کر کے. تو جب بھی قرآن پڑھیں گے یا کوئی بھی علم لیں گے, بسم اللہ کے بغیر نہیں لیں گے, بسم اللہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں اپنی بھی حقیقت پتہ چلی, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف انسان کو عطا فرما دیا, اور پڑھو بھی تو وہ تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے. آگے کی جو آیات ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئیں, اور خاص طور پہ جس وقت کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس قدر کمر باندھ لی تھی کہ آپ کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتا تھا, کہ یعنی اس سے بھی اس نے روکا ہوا تھا. پہلے دیکھتے ہیں آیات کو, پھر آپ کو اور سمجھ آئے گی. کلا, ہرگز نہیں, یعنی اب آگے ایک ڈفرینٹ ایک موضوع شروع ہو رہا ہے. جو بھی بات انسان کے ذہن میں ہے, ہرگز نہیں, اس بات کو رد کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں ہے, جو تم سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے. ان الانسان لیطغى, بے شک انسان سرکشی کرتا ہی ہے. یطغى طغى سے ہے, طغى طغیانی اسی سے ہے, جب دریا سمندر اپنی حد سے نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی آ گئی. اور معنی کیا ہے؟ باؤنڈریز کراس کر دینا, سرکشی کرنا. تو انسان سرکشی کرتا ہی ہے, باؤنڈریز کراس ہی کر جاتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اراہ استغنا, کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز, غنی, غنی سے ہے نا, کہ غنی کب ہوتا ہے انسان, کس کو غنی کہا جاتا ہے؟ جو کہتا ہے نا میں غنی ہوں, کہ یعنی مجھے اب ضرورت نہیں, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, یا میرے پاس اتنے وسائل ہیں, یا میرے پاس اتنی بڑی کرسی ہے, تو اب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. حالانکہ غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے, انسان تو ہمیشہ محتاج ہے, انسان تو ہمیشہ فقیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو اللہ کے, اللہ ہے غنی. تو انسان جب اپنے آپ کو غنی سمجھنے لگتا ہے نا, تو پھر وہ سرکشی اختیار کر ہی لیتا ہے، اپنی حدوں کے اندر نہیں رہتا، پھر وہ حد سے نکل ہی جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی جب انسان یہ سمجھتا ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس اتنا ہے، میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں، تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ کیا ہے؟ میں کسی کا محتاج تھوڑی ہوں، میں کیوں دیکھوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کا نہیں کرنا، یہ اس کا خیال کرو، ان کا کرو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، رشتہ داروں کا کرو، فلانے کی نہیں، مطلب حقوق میں کچھ کمی کرو، کیوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ دست درازی کرتا ہی ہے، وہ سرکشی کرتا ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، نہ مجھے کسی کا ضرورت ہے۔ دوسرے غنی کیسے سمجھتا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے مجھے کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، مجھے کون پکڑے گا، میں اتنی بڑی چیز ہوں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے نا، مجھے کسی، بلکہ کسی نے کہا بھی کہ جی دیکھیں یہ جو اللہ توبہ کرنا، یہ جو اس طرح کی، یہ آپ لوگ کریں، ہمارے پاس تو اتنا ہے، یعنی ہم تو پھر کروڑوں اور پتہ نہیں اربوں تک ہماری جائیدادیں پہنچ چکی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ لوگ کریں اللہ توبہ۔ یعنی تمہیں اللہ توبہ کی ضرورت ہے، تمہیں کوئی خدا کی ضرورت ہے، تم لوگ تو بےچارے ہو، مسکین ہو، تمہاری کوئی ضروریات ہوں گی، یا ہمیں کیا ہے، ہمیں نہیں اس طرح کی ضرورت۔ تو یہ کسی نے اپنے منہ سے کہا تھا۔ واقعی یہ آیات اتنی ٹرو ہے نا، کہ انسان نافرمانی میں حد سے بڑھ ہی جاتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں آنے لگتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہے نا، اب وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہی نہیں۔ تو پھر دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے نا، پھر ہی وہ خیال بھی کرتا ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ اگر میں نے اس حکم کو توڑا، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت مجھے مدد چاہیے، مجھے ہر وقت اللہ کا ساتھ چاہیے، میرے جو نعمتیں میرے پاس ہیں، ان کے بھی بقا کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہی چاہیے، وہ میرے مسئلوں کا حل بھی اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو جتنا انسان اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، اتنا ہی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اور جب انسان سمجھتا ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر وہ کہتا ہے جی میں جو مرضی کروں۔ اب جب انسان اپنی مرضیوں پہ اتر آتا ہے، تو پھر وہ کسی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، پھر ادھر اس کا دل دکھایا، ادھر اس کے جائیدادیں ہتیائیں، کسی کا کہیں سے حرام مل رہا ہے، حلال مل رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، کہتا کون پوچھنے والا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایک لمیٹڈ حد تک عدالتیں ہیں، دیکھیں نا، عدالت کسی چور کو پکڑے گی، چلو چوری، وہ بھی آدھے پکڑے جاتے ہیں، کوئی پکڑے ہی نہیں جاتے، کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو، کسی قاتل کو، ان کو چلو پکڑتی، لیکن ان کو کون پکڑتا ہے جو جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو کون پکڑتا ہے جو دلوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو کون پکڑتا ہے جو گھروں کے اندر زیادتیاں، ظلم کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر، ان کو کون پکڑتا ہے جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کو کون پکڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پکڑتا، جو گھروں میں مار دھاڑ کر رہے ہیں، جو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ تو انسان سرکشی پہ تبھی اترتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ مجھے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو پھر کیا۔ اور اللہ تعالی نے آگے جو بات یاد دلائی ہے نا، کہ کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا علاج اس میں نہیں ہے کہ آپ عدالتیں بہت سخت بنا دیں۔ آپ دیکھیں قوانین تو ہیں، سخت ہیں عدالتیں، ٹھیک ہے، وہ آپ بناتے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول تک پہنچ کے برائی کو ایلیمینیٹ کرنا، برائی کو ختم کرنا، یہ پھر بھی میں نے آپ کو کہا نا پاسبل نہیں ہے۔ عدالتیں ایک حد تک کر سکتی ہیں، قانون ایک حد تک پکڑ سکتا ہے لوگوں کو، اس کے بعد کیا چیز ہے جو علاج ہے، کیا چیز ہے جو پرماننٹ نیچے تک لوگوں کو صحیح رکھ سکتی ہے، اس وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ان الى ربک رجع، یہ بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اس بات کو جب یاد رکھو گے نا، تو پھر بریک لگے گا، پھر انسان ڈرے گا کہ نہیں گھر میں بھی، اکیلے میں بھی، بیڈ روم میں بھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس عورت کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، اس کے بھائی پاکستان میں، اس کے فلانے وہاں، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ یہ کچھ کر کے تو دکھائے۔ اس وقت بھی کیا چیز ہے جو انسان کا ہاتھ روکتی ہے، اس کی زبان روکتی ہے؟ انا الی ربک رجع، پلٹنا واپس تیرے رب کی طرف ہے۔ یہ ہے جو انسان کو درست کرتا ہے۔ یہ ہے، اب جھوٹ کوئی بولتا رہے، کون سی عدالت پکڑے گی اس کو جناب کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کون پکڑے گا؟ لیکن جب یہ پتا ہوگا انا الی ربک رجع تو زبان رک جائے گی۔ جب بہتان لگاتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگا دیے جھوٹے، اب وہ بےچارہ کس عدالت میں جائے؟ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ کہاں روتا دھوتا پھرے؟ تو یہ چیز ہے جو روکے گی۔ اور جب بھی، مطلب یہ ایک نیچرل بات ہے، جب بھی میں کسی بھی ایسی، کئی ایسی خبریں آتی ہیں نا جس سے انسان کانپ اٹھتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہمارے مسلمان ملک کے اندر جب کوئی ایسا انسیڈنٹ، کسی بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسے ظلم کی کوئی، یعنی ایسی جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے، ایسی کوئی خبر میں سنتی ہوں تو فوراً میرے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں کہ قیامت آنی ہے؟ یا ان کو لوٹنے، یعنی نیچرل اندر سے یہ بات آتی ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو یہ لوٹنے کا یقین ہو وہ ایسے کوئی کام دیدہ دلیری سے کر بیٹھے، ہو نہیں سکتا کہ وہ ظلم کر دے۔ ہاں خطا انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن جس کو جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہے نا کہ رجع ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرے گا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے نا کہ رب کی طرف پلٹنا ہے، اس لیے وہ پھر تو غیانی خوب کرتا ہے۔ اور آیت الذی ینہا، پھر آپ دیکھیں سپیسیفک ابو جہل کے بارے میں، وہ شخص دیکھا ہے تم نے، بار بار آپ دیکھیں گے ارائیتا ارائیتا آئے گا، جیسے ہم حیرت کے لیے بھی کبھی کہتے ہیں نا، دیکھا تم نے، دیکھا تم نے اس کو کہ وہ کیا کرتا ہے، دیکھا تم نے کیا کیا اس نے، اس طرح سے آ رہا ہے یہاں پہ، دیکھا۔ الذی ینہا، جو روکتا ہے کس کو؟ عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے کہا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے سیرت میں یہ پڑھا ہے کہ فلانی جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، تو جاؤ جا کے کون اس کی اوجڑی لے کر آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی آپ کے سر پہ رکھ دی تھی، آپ کی گردن مبارک پہ رکھ دی تھی، اور آپ سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا، اور پھر یہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اللہ کا بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا یہاں پہ، جب بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف فرماتے ہیں نا، تو آپ کو عبد کہتے ہیں۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اب یہ دونوں طرف جا سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اور ابو جہل کی طرف بھی، پہلے دیکھتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ کیا وہ، کیا ارائیت، کیا دیکھا نہیں تم نے؟ سوچو ذرا، اگر وہ ہو علی الہدی، جسٹ تھوڑی دیر کے لیے تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہیں اور امر اب تقوی، یا اس نے حکم دیا تقوی کا، وہ تو کوئی بری بات کا حکم نہیں دیتا، وہ تو تقوی کا حکم دیتا، تو تم کیا یہ کر رہے ہو، کیا سوچا تم نے؟ دوسرا اس کا معنی کہ ابو جہل کی طرف اگر کہیں کہ ارائیتا، کیا تم نے دیکھا، اگر وہ ہوتا ہدایت پر، جس طرح یہ اس وقت گمراہی میں اتنا آگے جا چکا ہے، اگر یہ ہدایت پہ ہوتا، یا امر بالتقوی، یا حکم دیتا تقوی کا، تو کتنا آگے نکل جاتا۔ اس نے تو اپنا سارا زور، ساری طاقت دین کی مخالفت میں لگا دی، اگر کہیں یہ ہدایت کی طرف آنے کی بات کرتا اور تقوی کی بات کرتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے بارے میں دعا کی تھی کہ یا اللہ ان دو میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، ایک حضرت عمر اور ایک ابو جہل۔ اب الحکم کہا جاتا تھا اس کو، بڑا حکمتوں کا باپ، یعنی اتنی بڑی یعنی حکمت اور یہ اس کے بارے میں سمجھی جاتی تھی، اور کس راستے پر چل پڑا۔ ارائیت ان کذب وتولی، کیا غور کیا تم نے، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑتا، یہ غور کرو کہ اب جو اس نے کیا ہے الٹ روش اختیار کی کہ جھٹلا رہا اور منہ موڑ رہا ہے. عالم یا عالم بھی ان اللہ یارا, کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. اور یہی بات یہ اس کے لیے نہیں ہے صرف ابو جہل کے لیے, سب کے لیے ہمارے لیے ہے. علم یا علم بھی ان اللہ یارا, ہم اب کہیں لکھ کے لگا دیں کہ کیا نہیں وہ جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرنے لگے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا, کیا وہ بھول گیا ہے. کلا لا ان لم ینتہی, ہرگز نہیں, اگر نہ وہ باز آیا. لنصف عام بالناسیہ, نصف عام ہم ضرور کھینچیں گے, سین فا عین سے سختی سے پکڑ کے کھینچنا. بالناسیہ, ناسیہ یہ جو آگے کے بال ہوتے ہیں نا, یہ جو آپ کے ماتھے سے اوپر یہ بال ہیں, ان کو کہتے ہیں. بالنواسی والاقدام سورہ رحمان میں آیا بھی ہے نا کہ فرشتے ان کو, جہنمیوں کو ان کے ان بالوں سے اور پیروں سے پکڑ کے لے کے جائیں گے. تو ہم کھینچیں گے اس کو یہاں سے. اب یہاں سے جب کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے نا تو وہ بالکل قابو میں ہوتا ہے, وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس نے کہا تھا, آگے ابن جریر میں یہ روایت ہے کہ اپنے ساتھیوں سے اس نے پوچھا کیا یہ تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں, تو کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو میں اس کی گردن رون دوں گا اور اس کے منہ کو مٹی میں ملا دوں گا. ادھر اس نے یہ کہا, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی. جب آپ سجدے میں گئے تو یہ آگے بڑھا, لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں اتنی بدحواسی سے پیچھے ہٹا. لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے تم تو کہہ رہے تھے تم جا کے یہ کرو گے. کہنے لگا میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق ہے اور خوفناک چیزیں ہیں اور پار وغیرہ ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ذرا سا بھی قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیتے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لنصف عام بالناسیہ, ہم تو اس کو کھینچیں گے اس کی پیشانی سے. ناسیت ان کاذبت ان خاطئہ, پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے. جھوٹی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا خطا کار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی, اور آپ کی مخالفت میں اس نے اپنا مال, اپنی طاقت, اپنے وسائل سب کچھ لگا دیا تھا. تو یہ جھوٹی پیشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یعنی جھوٹے الزام لگاتا تھا. فل یدعو نادیہ, بس چاہیے کہ بلا لے اپنے ہم نواؤں کو, اپنے حامیوں کو. کیونکہ یہ کہتا تھا جب اس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس نے روکا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جواب دیا اور اس کی بات کو ٹھکرا دیا. اس پہ کہنے لگا تم مجھے ایسے کہتے ہو, اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی کے آدمی بھر جائیں گے. یعنی میرا جو جتھا ہے نا, میری جو بیکنگ ہے, میری جو سپورٹ ہے, جتنے یہ وادی ہے اس سے زیادہ ہے میری بیکنگ. اس پر یہ آیا تو طریقے اچھا ٹھیک ہے. فل یدعو نادیا سند الزبانیا, بس وہ بھی بلا لے اپنے حامیوں کو, ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے. زبانیا ویسے پولیس والے محافظ وغیرہ کو کہتے ہیں, یہاں پہ جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں آیا. زبنیہ کی جمع زبانیہ. کلا ہرگز نہیں, اے نبی آپ نہیں ہرگز یہ باتوں کی پرواہ کریں. لا تو تعہو, نہ آپ اطاعت کریں اس کی. وسجد وقترب, اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. آپ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے قریب ہو جائیں, آپ اپنی نماز یعنی جاری رکھیں, آپ اپنی عبادت کو جاری رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. تو تم کثرت کرو سجدوں میں, دعاؤں کی کثرت کرو, ٹھیک ہے. سجدے میں زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. اور یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے تو ہم سجدہ بھی کر لیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی اس سورت کی تلاوت بھی سنتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.